जिस तरह वजू करने का हुक्म दिया उसके मुताबिक वजू करो। हुजूर पानी के अंदर इसराफ और फजूल खर्ची ना हो, वजू के दौरान दुनिया की बातें ना हो, हमारा हाथ ही इधर बैठा है बातें कर रहे हैं वजू कर रहे हैं, उस वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। जो दुआएं आई हैं उन दुआओं को जबान से या दिल से, दिल की तवज्जो से पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। बात दुआएं जो फुकहा ने बयान किए उन पर अगर कलाम किया है मुहद्दिसाना हैसियत से कि वो हदीस से साबित नहीं बहरहाल, लेकिन बात दुआएं वो हैं जो हदीस से भी साबित हैं, तो चाहे वो हर हर उज्व की जो दुआ भाई चेहरा धोए तो अल्लाह बईस वजी अमतुबियजून मतुस्वतून या कुल्ली करे तो अल्लाह दिक्री का व शुक्र का व तिलावती किताबे का, और नाक में जब पानी डाले तो दुआ करे अल्लाह मारी राय हतन जन्नत वाला दूरी राय हतन ना, और जब मसा करे सर का तो गर्दन का मसा करे तो अल्लाह आतिक रकबती मिनन नार, सर का मसा करे तो अल्लाह जिल्लनी तहतिल्ला। ये जो दुआएँ हैं आपने नूरुलिज़ा के हाशिये में भी पढ़ी होगी, ये सारी दुआएँ वैसे उनमें बहुत सारी वो हैं जो हदीस से साबित नहीं, फुकहा ने लिखा है पढ़े तो अच्छा है, दुआ का मजमून है। और बाद दुआएँ जैसे ना वजू के ख़त्म होने पर अल्लाहुम्मा जालनी तवाबीन वजालनी मिनल मुततहिरीन, ये दुआ अल्लाहुम्मा क्या है अल्लाहुम्मा फिल ज़म्बी व वस्सिली फी दारी व बारिकली फी रिज़्की, ये दुआएँ अलबत्ता हदीस से साबित हैं। बाहर मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि दुआओं का भी अहतमाम, उस वक्त हम इधर उधर गफलत में ना पड़े हों, हमारा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ हो कि गोया नमाज शुरू हो रही है। ये वुज़ू जो है वो नमाज का मुकदमा है, उसकी चाबी और कुंजी है, वहीं से हमारा ध्यान उधर होना चाहिए, गफलत में। हम तो ऐसा वुज़ू जिस वक्त कर रहे होते हैं हमें ये ख्याल ही नहीं होता कि हम कोई नेक अमल अंजाम दे रहे हैं, और नमाज के लिए जिसकी इतनी अहमियत है वो अमल हम कर रहे हैं हमें उसका ख्याल ही नहीं, पूरे अहतमाम के साथ। फिर वुज़ू के बाद अगर मौका है मस्जिद में आ गए तहियतुल्वुज़ू तहियतुल्मस्जिद, उसका अहतमाम किया जाए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उनसे फरमाया, बिलाल जब मैं मेराज में गया जन्नत में देखा कि तुम्हारे कदमों की चाप में अपने आगे सुन रहा हूँ, कौन सा तुम्हारा ऐसा अमल है? जवाब में अर्ज़ किया, हज़रत कोई ऐसा अमल तो नहीं, अलबत्ता जब से मैं इस्लाम लाया हूँ जब भी वुज़ू करता हूँ मैं दो रकात अदा कर दिया करता हूँ। ये तहियतुल्वुज़ू कहलाती है। भाई वुज़ू क्यों किया जाता है? वुज़ू किया जाता है नमाज वगैरह की अदायगी के लिए, इसलिए जब वुज़ू कर लें तो कम से कम दो रकात तो पढ़ें। मस्जिद में तहियत मस्जिद जो पढ़ी जाती है दो रकात, ये मस्जिद काय के लिए बनाई गई है, नमाज पढ़ने के लिए। अब जब इस जगह में आप आए तो कम से कम दो रकात तो पढ़ें, होटल में जाए और कुर्सी पर 10-5 मिनट बैठ के वापस चला आए, लोग क्या कहेंगे मैं काय को गया था, कम से कम चाहे तो भी क्या हो। जो जो जगह मकसद के लिए बनाए, तो मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई है, नमाज के लिए बनाई। अब जब हम मस्जिद में आए और नमाज पढ़े बगैर बाहर निकल गए, क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा शरीयत के बाद? वो ऐसा ही जैसे होटल में गया 10 मिनट बैठ के ऐसे वापस आ गया तो लोग उसको क्या कहते हैं? तो हम जो है ये तहियतुल मस्जिद, असल तो ये तहियत और रब्बिल मस्जिद, कि हम किसी के घर में जब जाते हैं तो घर वाले को क्या करते हैं? भाई किसी के घर में गए, घर वाला बैठा है और उसकी तरफ जानी नहीं दे रहे, सलाम भी नहीं कर रहे, ऐसे ही जाके घर के कोने में बैठ गए, लोग क्या कहेंगे? अरे भाई ये अजीब मामला है, जिसके घर में आए हो उसको सलाम तक नहीं कर रहे हो। तो अल्लाह ताला जो है हम ये घर का मालिक है, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, तो अल्लाह के हुजूर सलाम पेश करने के लिए हमको दो रकात कम से कम अदा करनी चाहिए। तो बहरहाल ये तहियतुल मस्जिद का भी अहतमाम, और अगर फराइज का वक्त था अजान हो चुकी है और आप सुन्नतें अदा करेंगे उसमें वो भी आ जाएगी, उसको अलग पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं, आज अलग पढ़ लें तो बहुत अच्छा, पर बाकी सुन्नतों का भी अहतमाम हो। नमाज से पहले की और बाद की जो सुन्नतें, ख़ासतौर पर पहले की सुन्नतें, ये जो नमाज से पहले सुन्नतें रखी गई, फजर के अंदर 2 हैं, ज़ोहर के अंदर 4 हैं, असर के अंदर 2 या 4 हैं और इसी तरीके से ईशा के अंदर हैं, तो वो क्यों? ये फराइज के लिए आदमी के मिजाज और तबीयत को तैयार करने के वास्ते, गोया हम फ़र्ज नमाज अदा करने के लिए जब अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होंगे तो हमारी तबीयत और हमारा कल्ब और हमारा दिल व दिमाग जो है वो पहले ही से इसके लिए क्या हो जाना चाहिए?
جیسے بڑی دعوتیں ہوتی ہیں شاندار قسم کی, تو وہاں کھانا آنے سے پہلے سوپ آئے گا, یہ آئے گا, فلانا آئے گا, گھر کے واسطے بھوک کو ذرا اجاگر کرنے کے لیے, تاکہ آپ بعد میں جو کھانا آ رہا ہے اس کو آپ پوری لذت کے ساتھ کیا کر سکیں, کھا سکیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ فرض کی ادائیگی سے پہلے سنتیں وغیرہ رکھی گئی, ان کو جب پڑھ لو گے تو آپ کا ایک تعلق, رابطہ, ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو جائے گا, قائم ہو جائے گا. اور اب اس کے بعد جو ہے آپ فرائض کی ادائیگی کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس انداز سے کھڑے ہوں گے کہ آپ کی پوری توجہ, اسی لیے سنتیں جو ہے قبلیہ یعنی فرائض سے پہلے کی, آپ نے کتب فقہ میں پڑھا ہوگا کہ ان سنتوں کے بعد وقت بھی بچا ہو تو اس بچے ہوئے وقت میں کلام کرنے کی فقہ اجازت دیتے, بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بات کریں گے تو ان سنتوں کو پڑھنے کے نتیجے میں وہ آپ کے دل و دماغ میں جو توجہ اللہ کی کیفیت پیدا ہوئی تھی اور آپ کا مزاج اور آپ کی طبیعت اللہ کے حضور عبادت کے لیے تیار ہوا تھا, وہ اثر کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. سنت کا ثواب اپنی جگہ, لیکن سنت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. اسی لیے فقہا نے سنتوں کے بعد اور فرض کی ادائیگی سے پہلے درمیانی وقفے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. ہمارا حال کیا ہے, ہم تو ایک سیکنڈ بھی مل گیا تو بات کیے بغیر نہیں رہتے, اور اب تو موبائل آئے گا مصیبت. موبائل کو تو آپ مسجد کے اندر داخل ہوں وہیں سے بند کر دو. اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کے لیے آج دنیا کے دفتروں میں اور کچہریوں میں جب جاتے ہیں نا تو وہاں آڈر ہے, باقاعدہ بعض جگہ پر تو جیبیں رکھنے ہی کی اجازت نہیں, دروازے ہی پر وہ وصول کر لیا جاتا ہے, یہاں رکھ کے جاؤ واپسی میں لے جانا, اور بعض جگہ لے جانے کی اجازت ہے لیکن جو ہے اس کو کھلا رکھ کر کے لے جانے کی, بند کرنا ضروری ہے. اگر کھلا رہ گیا, آپ کورٹ میں گئے اور آپ کا موبائل کھلا ہوا ہے, ڈیوٹی بج گئی, تو وہ کورٹ کے گویا احترام کو ختم کرنے کا الزام آپ پر عائد ہوگا اور آپ کو سزا لگے گی. یہاں مسجد میں آتے ہیں اور مسجد کے اندر موبائل ہمارا کھلا ہوا نماز کے اندر, اور جب ٹون اور ٹون بھی اللہ کی بنا, پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو موبائل کے اندر ہم ٹون رکھے ہوئے ہیں وہ بھی معمولی ہلکا ہو اور سادہ. یہ جو میوزک والے ٹون ہوتے ہیں یہ حرام ہیں, جب بھی آپ ٹون سنیں گے گویا ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے. اور پھر مسجد کے اندر ایک تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تمہیں بھی لے ڈوب, دوسرے لوگوں کی نماز کو بھی کیا کرتے ہیں, خراب کرتے ہیں. حدیث کسی کی, یہ دیکھو نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ, یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس گزرنے پر کتنا بڑا وبال ہے تو 40 سال تک کھڑا رہنا گوارا کرے گا لیکن وہاں سے گزرنا گوارا نہیں کرے گا. کیوں بھائی اتنی سختی کی گئی؟ اس گزرنے کی وجہ سے اس نمازی کی توجہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ کیا ہو جاتی ہے,
ختم ہو جاتی ہے.
شریعت تو ہمیں نماز سے پہلے ہی وہ سارے کام کروا لیتی ہے کہ تمہاری نماز کے اندر اللہ کی طرف جو توجہ ہے اس میں کوئی کمی آنی نہیں چاہیے. اسی لیے پیشاب کا تقاضا ہے تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, تحریمی ہے. پخانے کا تقاضا ہے تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, تحریمی ہے. شدید بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا موجود ہے تو آپ کو کہیں گے پہلے کھا لو پھر نماز پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیت نماز دے تو آپ کا سارا دھیان تو کھانے میں رہے گا, آپ کا سارا دھیان تو پیشاب اور پخانے میں رہے گا, یہ نماز کیا ہوگی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نماز کھانا بنے اس کے مقابلے میں میرا کھانا نماز بنے وہ مجھے زیادہ پسند ہے. یعنی اگر مثلا نماز کے کھانے بھوک لگی ہوئی ہے, کھانے کا تقاضا ہے, اب کھانے میں مشغول ہوں گے, ادھر نماز کی تیاری ہے, تو آپ کا جی کہاں لگا ہوا ہوگا؟ نماز میں. گویا آپ کا کھانا کیا بن گیا؟
نماز
بنا. اس کے برخلاف اگر آپ نماز پڑھیں گے کھانا چھوڑ کر تو آپ کا جی کہاں لگا ہوا ہوگا؟ نماز تو اس انداز سے پڑھنی ہے کہ ہمارا پورا دھیان نماز کی طرف. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے تو کسی ساتھیوں میں کھانا بھی باقی تھا, نماز بھی باقی تھی, ساتھیوں میں سے کسی کی زبان سے یہ نکلا کہ نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے. حضرت نے فرمایا کھانا کھا لیں پھر اطمینان سے
نماز
پڑھیں گے. گویا اس جملے سے حضرت نے یہ تربیت فرمائی کہ اطمینان سے کرنے کا کام نماز ہے نہ کہ
کھانا
تو جلدی جلدی بھی جو کیا ضرورت پوری کرنی ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت نے نماز کی ادائیگی کے لیے ہم کو پہلے سے تیار کیا. اب ہم اس زمانے میں کیسے تیار ہو گئے تھے آپ بتاؤ. تو یہ جو نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے گزرنے جائے سجود سے جو گزرے گا تو نمازی کا دھیان اس کی طرف جائے گا, اور اس کی طرف دھیان جانے کی وجہ سے نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو توجہ ہے وہ توجہ کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے. یہ توجہ ہی اصل روح ہے جان کی, یہ نماز جان ہے. اور اس کا بڑا اہتمام صحابہ کے, ہماری تو زندگی بھر نمازیں پڑھتے ہیں, ایک آدھ نماز بھی اگر ایسی ہو جائے توجہ والی تو اللہ کا شکر و احسان ہے. ہمیں یہ چیز ہی حاصل نہیں, اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں. ان حضرات کو حاصل تھی, ایک لمحے کے لیے بھی اگر چلی جاتی تھی تو ان کی زہرت اس کو گوارا کرتی. آپ نے فضائل نماز کے اندر واقعہ پڑھا ہوگا, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے, اور ان کا باغ بڑا گنجان تھا, سرسبز و شاداب, ایسا گنجان کہ بس اس سرسبزی اور شادابی کی وجہ سے کہ اندر رہتے ہوئے آسمان بھی نظر نہیں آتا تھا. نماز کے دوران ایسا ہوا کہ ایک چڑیا آ گئی تھی, اور وہ چڑیا واپس جانے کے لیے اڑی, اور باغ کے درختوں کے گنجان ہونے کی وجہ سے اس کو جانے کا راستہ نہیں ملا. پھر آئی, پھر اڑی, دو تین مرتبہ ایسا ہوا, اس کی وجہ سے ان کا دھیان جو نماز کی طرف تھا وہ کیا ہو گیا, ہٹ گیا. بس ان کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا. یہ بات میری نماز کی توجہ کو ہٹانے کا ذریعہ بنا, فوراً اس کو کیا کر دیا, صدقہ کر دیا. ہزاروں درہم کی قیمت کا باغ تھا, اس کو صدقہ کر دیا. ہم تو نماز پوری نماز میں قلم کی اوپر کو دیکھتے تھے, اور اس کے بعد بھی زندگی میں کبھی ایک قلم اس بنیاد پر ہم نے صدقہ کیا کہ بھائی یہ قلم جو ہے میرے نماز کے توجہ کے ہٹانے کا ذریعہ بنا, چلو اس کو اللہ کے راستے اس کو صدقہ کر دو. آج تک نہیں, ہمارے اندر وہ غیرت ہی نہیں. کسی کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے نا, کوئی محبوب کے ساتھ بات کر رہا ہو اور اس بات کے دوران کوئی دوسرا اگر آ جاوے تو اس کو گوارا نہیں ہوتا, وہ کسی حالت میں بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا, سب کچھ قربان کرے میرے اور محبوب کے درمیان جو ہے رکاوٹ ڈال وہ اس کو. یہ اصل تو بات کیفیت وہی, حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی ہیں تو ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے ایک عمدہ چادر نقشی دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کی, اور اس کو پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے. دوران نماز اس کے نقش و نگار کی طرف ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان چلا, اور اس کی وجہ سے نماز سے تھوڑا دھیان ہٹا, نماز سے فارغ ہوئے. ایسا کل کار ہے لہو, حدیث کے الفاظ ہیں, جیسے کوئی چیڑ کر کے اس کو اس چادر کو اتارا, کہا جاؤ یہ ان کو دیا ابو جہل, اور ان کی جو سادہ چادر ہے کھیس ان کی جانیاں وہ لیا. وہ یہ بھی اس لیے منگوایا تھا کہ چونکہ وہ صحابی تھے اور صحابہ کو حضور کے ساتھ جو محبت تھی, ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر واپس بھیجی تو وہ تو بیچارے پریشان ہو جائیں گے, کیا ہوا میری چادر کیوں واپس بھیجی, ان کی تو زندگی دو بھر ہو جائے گی بیچے. تو وہ صحابی کہا ان کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے کہا ان کی وہ سادہ چادر لیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ نماز کی توجہ بہت قیمتی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے, لیکن جو ہے اب مراسیل ابو داؤد میں واقعہ ہے, ایک آدمی کو کسی نے دیکھا, وہ اپاہج تھا, چلنے سے معذور تھا, پاؤں نہیں اس کے کام کرتے تھے. کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے, تو کہا غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں میدان تبوک میں قیام فرما تھے اس وقت آپ نماز ادا فرما رہے تھے, اور میں سواری پر سوار ہو کر آپ کے سامنے سے گزر گیا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا, قطع علینا صلاتنا قطع اللہ اثرہ, ہماری نماز کاٹ دی اس کا یہ اللہ تعالیٰ اس کے نقش قدم کو کاٹ دے. چنانچہ اسی وقت سے وہ آدمی اپاہج ہو گیا. یہ بہت خطرناک ہے. حدیث میں وہاں ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نماز ادا فرما رہے تھے, آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے, ایک کتا سامنے سے گزرنا چاہتا تھا, اور ان نمازیوں میں سے کسی نے دعا کی اللہم اقطع صدرہ, وہ کتا وہیں ختم مر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے بعد پوچھا بھائی کیا ہو, کون تھا, کس نے کیا کہا؟ ایک آدمی نے یہ کہا کہ وہ ہمارے نماز میں سامنے سے گزرنا چاہتا تھا, میں نے یہ دعا کی تھی. حضور نے فرمایا کتوں کی پوری جنسوں کے لیے دعا کرتا تو بھی قبول ہو جاتی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ نماز معمولی چیز نہیں ہے. اب ہم نے تو اس کو کوئی حیثیت نہیں, شریعت تو ایسی حالت میں ہم سے نماز ادا کروانا چاہتی ہے کہ ہم پورے طور پر متوجہ. اس لیے وہ سارے اسباب, بھائی دکان پر تو 24 گھنٹے بیٹھے ہی رہتے ہوں, 10 منٹ کے لیے مسجد میں آئے, اس میں موبائل بھی کھلا رکھا ہے, رکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ 10 منٹ تو اللہ کے لیے ہم نے نکالے تھے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رہے. اس لیے لازمی طور پر آپ اس کو بند کر کے آئیں. ہاں کچھ حالات ایسے ہیں, کوئی آدمی سفر میں ہے, فوری طور پر کوئی اور اطلاع کی ضرورت ہے, اور اس مجبوری کی وجہ سے اس کو کھلا رکھنا پڑے تو بات نہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نماز کے اندر اس کی توجہ کو ہٹانے والی کوئی بھی چیز شریعت اس کو گوارا کرتی نہیں ہے. اس لیے گویا ہمیں اپنی پوری توجہ نماز کے لیے رکھنے کے لیے واسطے جو ہے اس کی تیاری کرنی ہے, اور اس تیاری کے ساتھ ایسے سارے علائق اسباب جو لوگوں سے کانٹیکٹ کا ذریعہ بنتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر دیں. اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا نا, مسجد میں آئے تحیت المسجد یا نماز سے پہلے بھی سنتیں ادا, اس کے بعد فرائض کی ادائیگی, تو پھر وہ یہ سارے مقدمات جو تھے, تیاریاں تھیں, ان تیاریوں سے ہم, میں نے کل کہا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں تو آپریشن کے پہلے جو تیاریاں, وہ تیاریاں ہو گئی, اب نماز شروع کرو. اب جب نماز شروع کریں گے تو نماز شروع کرنے کے بعد خشوع کے واسطے اور توجہ کو نماز کے اندر پیدا کرنے کے لیے حضرت تھانوی نور اللہ عمر قدو نے 3 درجے بتلائے. اس کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ, ہمارا حال کیا ہے کہ یا تو خشوع کا کوئی خیال ہی نہیں, اور خیال آ گیا تو پھر یہ چاہیں گے کہ پہلے دن چوتھے آسمان پر پہنچ جاؤں, ایسی توجہ حاصل ہو جاوے کہ ہمیں عرشہ نظر آنے لگے, ہمارا حال یہ. یا تو یہ تھا غفلت سے باز آیا تو جفا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی جیسا معاملہ, کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یا تو توجہ دھیانی نہیں خشوع کا, اور خشوع کے لیے جب تیاری کرتے ہیں تو یوں سوچتے ہیں کہ پہلے دن جو ہے اس کا جو آخری مقام ہے وہاں پہ, آخری مقام پر پہنچتے پہنچتے تو زندگی گزر جائے گی. آپ ذرا شروعات کی تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں شروعات میں پہلا درجہ ہے الفاظ کی طرف جان دینا. کیا الفاظ؟ جب آپ نماز پڑھ, آپ قرآن جب کر الحمدللہ رب العالمین, جیسے شاگرد ہوتا ہے استاد کو قرآن سناتا ہے, آپ حفظ کر رہا ہے, وہ حفظ کرنے والا استاد کو جب قرآن سنائے گا اور جو پڑھے گا تو اس پڑھنے کے دوران ذرہ برابر بھی اس کا ذہن ادھر ادھر, پوری توجہ کدھر ہے؟ وہ الفاظ کی طرف. وہ جانتا ہے ذرا بھی ادھر سے میرا ذہن ہٹا تو بھول ہوگی اور گرفت ہوگی, سزا ہوگی. یہاں سزا وزا کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں یہ ہے کہ دھیان ہمارا کس, میں تو ایک دھیان کا طریقہ بتاتا تھا کہ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں گویا ہم خود اپنی قرآت کو سن رہے ہیں, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک, اپنی قرآت جیسے کوئی پڑھا ہو ہم دھیان سے سن رہا ہوں تو ہم جو ادا کر رہے ہیں اس کو خود دھیان سے سنیں, اور دھیان سے ادا کریں. میں اس وقت الحمد پڑھ رہا ہوں, پھر الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں, مالک یوم الدین پڑھ رہا ہوں. یہ پہلا درجہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, چند دنوں کے اندر آپ کو پوری توجہ حاصل ہو جائے. یہ پہلا مرحلہ ہے الفاظ کی طرف توجہ کا, کائی کا الفاظ کی طرف. اس کے بعد دوسرا مرحلہ جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے اور یہ پورے طور پر جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں آپ کو یہ مقام حاصل ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرما دی کہ الفاظ کی طرف پورا دھیان ہوتا ہے, تو اب اس کے بعد درجہ آتا ہے کائی کا معنی کا. الحمد للہ رب العالمین جب آپ پڑھ رہے ہیں تو تصور کیجیے کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں, ساری تعریفیں اللہ کے لیے, اللہ رحمان ہے رحیم ہے, اللہ کی صفت رحمت کا تصور کرو. تو یہ معنی, یہ دوسرا درجہ, پہلا وہ حاصل ہو اس کے بعد اس کا نمبر آتا, اور یہ بھی جب حاصل ہو جائے تو پھر ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن تکن تراہ فإن یراک, کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت تمہیں حاصل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہے. وہ یہ تصور کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو, یہ تصور پہلے دن نہیں حاصل ہوگا. اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے درجات جو ہیں یہ وہ مرحلے, ان مرحلوں کو کیا کرنا پڑے گا, ہم کو پار کرنا پڑے گا. اس لیے گویا یہ نماز میں توجہ پیدا کرنے کے لیے, خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ جو مراحل ہیں ان مراحل کو ان مراحل کو اپنانے کی ضرورت ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف ہم شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں دھیان نہیں لگتا, نماز میں خشوع حاصل نہیں ہے, تو نماز میں دھیان لگانے کے لیے اور نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ہم نے کیا محنت کی؟ کوئی محنت نہیں کی. دنیا کی کوئی چیز بغیر محنت کی اور توجہ کے حاصل ہوتی معمولی کام بھی ہوگا, اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی. گویا نماز کا خشوع حاصل کرنے کے لیے آج سے آپ یہ طے کر لیں. اب جب طے کر لیں تو اس کا پہلا مرحلہ, پہلے تو وہ جو مقدمات ہوئے وضو وغیرہ طہارت, اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے. پھر نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو اب پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ہم معنی وانی کچھ نہیں, پہلے الفاظ کی طرف دھیان دینے کا اہتمام پڑھ دیں, جو پڑھنا پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ دیں. اب اس میں بھی دھیان لگے گا نہیں, جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ الحمدللہ اب دھیان لگا شروع, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یا رحمان الرحیم تک تو دھیان لگا. ابھی مالک الدین کا جب آیا مرحلہ تو میں نے کہا تھا گاڑی پٹری سے دھیان ہٹ گیا. اور ہمارا تو ایسا ہٹتا ہے کہ 8 دن کے بعد اس نماز کی تو خیر, اس کے بعد کی نمازوں میں بھی یاد نہیں آتا. 8 دن کے بعد یاد آتا ہے, ارے یار نماز تو ہوئی, اس طرح پڑھنے کی تھی, ہم نے سوچا تھا. تو بہرحال ہٹ گیا, جب خیال آئے دوبارہ لیا. مالک یوم الدین پڑھنے پر جان ہٹا, اب پھر جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر خیال آیا تو پھر دوبارہ لے آؤ. پہلے آپ کا 100 مرتبہ جان ہٹتا تھا, آپ اس کو لے آؤ اس طرح دھیرے دھیرے, ایک دن آئے گا کہ دھیان ہٹنے کی نوبت نہیں آئے گی. یہ کام کرنا ہے. اب ہمارا حال تو یہ کہ جوش میں آئے ایک آدھ دن کر دیا, جیسے آج خیال آیا کریں گے, پھر 2 دن کے بعد بھول جائیں گے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے. اس محنت کو مستقل جاری رکھیں گے تب یہ چیز حاصل ہوگی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نماز کے اندر آنے والے وساویس اور نماز کے اندر دل کا نہ لگنا, دھیان نہ لگنا, یہ اس کا یہ طریقے ہیں اس کو دور کرنے کے, دھیان حاصل کرنے کے, وساوس سے نجات حاصل کرنے کے. اور ان وساوس کے متعلق پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں, اپنا کام کریں. دیکھو کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے آدمی اپنی قلبی اور فکری قوت کو اس کے اندر استعمال کرتا ہے. ایک پڑھنے کی چیز ہے, کوئی مضمون آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کی آنکھیں ادھر لگی ہوئی ہیں, آپ کا دماغ اس میں مشغول ہے, آپ کا دل بھی اس کی طرف متوجہ ہے. یہ سب اس کے بغیر یہ عمل وجود میں آ سکتا نہیں. اب یہ جو توجہ ہے, یہ توجہ ہم پورے پوری اگر اس میں استعمال کریں تو کبھی بھی دوسرا خیال آ سکتا. میں کہا کرتا ہوں بھائی, کوئی ایک آدمی کو کرکٹ کا شوق ہے, اخبار کے اندر کرکٹ کا جو پورا رپورٹ آیا, جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھا تو آپ اندازہ لگائیں ذرہ برابر بھی اس کا دھیان دوسری طرف ہوگا؟ بالکل نہیں. بلکہ کوئی آئے گا کوئی بات کرے گا تو ابھی جیسے جانتا ہی نہیں ہے, اس میں ایسا ڈوبا ہوا ہے اور اس میں ایسا غرق ہے کہ اس کو دنیا مافیا سے ایک قسم کی بے خبری ہو جاتی ہے, یہ اس کی محبت کی وجہ سے. گویا اب اس مضمون کو جب پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے قلبی اور فکری جتنی توجہ اس کی طرف لگنی چاہیے پوری کیا ہو رہی ہے؟ 100% 100%, 100% اس میں لگ رہی ہے. اچھا اس میں لگ رہی ہے تو کچھ بچا ہی نہیں فاضل, کوئی دوسرا خیال اس دوران کبھی آئے گا؟ ہاں, جو کام آدمی کے شوق سے پورے شوق والے نہیں ہوتے, یا یعنی جن کا آدمی کو خود پورا شوق ہوتا نہیں. اب یہ نماز ہے, نماز ہم پڑھتے تو ہیں فرض سمجھتے ہیں, لیکن نماز کے اندر جیسا نماز کے ساتھ محبت, اس کا جو شوق, اس کی جو رغبت ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر پائی نہیں جاتی. قرآن کی تلاوت ہے, اب اس تلاوت وہ اخبار پڑھتے وقت تو ذرا برابر بھی جان ادھر ادھر نہیں, پوری توجہ تھی. قرآن کو جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہماری فکری اور قلبی توجہ 100% اس میں لگتی نہیں ہے, ہم پوری توجہ لگاتے ہی نہیں, کچھ کمی رہ. اب جو توجہ جتنی نہیں لگی وہ دسی, یہ آدمی کی توجہ ایسی خاصی پڑی نہیں ہے, اب یہ سوچ اس کی دوسرے کام میں لگے گی, یہ جو دوسرے کام میں لگی نا وہی خیالات اس کو پریشان کر رہے ہیں. اب اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اتنی محنت کریں, اتنی محنت کریں کہ نماز کے ساتھ ہمیں اتنی محبت ہو جائے, اتنا عشق ہو جائے, اور کہ جب نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوں یا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہماری پوری توجہ اس پہ اس طرح مرکوز ہو جانی چاہیے کہ دوسرا کوئی خیال ہمیں بھولے سے بھی نہ. اس کا طریقہ یہی ہے تدبیر. اسی لیے میں نے بتلایا کہ نماز میں توجہ پیدا کرنے کے لیے یہ جو مرحلے ہیں, ان مرحلوں کو جب ہم پار کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو بے دھیانی یا خشوع نہ ہونے کی شکایت ہے وہ خود ہی کیا ہو جائے گی, دور ہو جائے گی. دراصل یہ جو دوسرے جیسے پائپ میں ہے نا, آپ نے کوک کھولا نل پانی, اب وہ پائپ جس پائپ سے پانی آ رہا ہے جگہ جگہ سے اس میں سوراخ پڑے ہوئے ہیں, تو اب سوراخ کی وجہ سے وہ پانی تو ان سوراخوں سے باہر جا رہا ہے. اب کوک کے ذریعے سے جو پانی نکلے گا تو پورا پانی نکلے گا نہیں, کچھ کیوں جیسے کہ کچھ پانی ادھر ضائع ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جب ہم نماز کے دوران, قرآن کی تلاوت کے دوران, تسبیح کے دوران ہماری جتنی توجہ دماغ کی دل کی اس میں لگنی چاہیے تھی لگاتے نہیں ہیں, تو جو بچی ہوئی توجہ ہے وہ دوسرے جگہ لگ جاتی ہے, اور اسی کے نتیجے میں ان چیزوں کے کیا آتے ہیں, خیال آتا ہے. اس لیے اس کے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ نماز میں توجہ لگانے کی عادت ڈالیں, اس طریقے کو جب اپنائیں گے تو وہ خود ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے یہ نماز کو دھیان سے پڑھنا اور خشوع اس میں پیدا, اور ان ساری تدبیروں کے باوجود خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کبھی خیالات آ, کبھی خیالات جو ہیں جیسے میں نے کل اسباب بتلائے تھے, کبھی حالات کی وجہ سے بھی خیالات آتے ہیں. سیلاب آیا, ایک آدمی کا مکان تھا وہ سیلاب میں بہہ گیا. اب بتائیے, اب مکان بہہ گیا, اس کو دل و دماغ پر یہ فکر سوار ہے کہ میں کہاں رہوں گا, میرے بال بچوں کو کہاں رہوں گا, میرا کیا ہوگا, میرے سامان کا کیا ہوگا. اب اس آدمی کا جی نماز تو کیا کسی بھی کام, کھانے میں بھی نہیں لگے, حالانکہ کھانے میں تو سب کا جی لگتا ہے, لیکن اس کا جی کھانے میں بھی لگے گا, کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ وہ جن حالات میں گرفتار ہے. اب انہی حالات میں نماز بھی پڑھے گا, کوئی بات نہیں, وہ خیالات آویں آتے رہیں, وہ جن حالات میں گرفتار ہے ان حالات کا تقاضا یہی ہے کہ نماز میں اس طرح کے خیال آویں, اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں, اس کی وجہ سے کوئی گرفتار نہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ریٹائر ہے, پنشن ہے, خوب گھر کا سکھی ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, برابر کوئی پریشانی نہیں, فارغ ہے. اب وہ جس طریقے سے نماز پڑھے گا اس کو کوئی فکر, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی اس کو یہ کہہ بھائی مجھے دال لانی ہے, مجھے تیل لانا ہے, میری بچوں کا فکر ہے, کوئی چیز نہیں. اب وہ نماز کتنے اتنا, اور ایک دوسرا آدمی ہے ٹھیلے والا, لاری والا, اور لاری جو ہے لاری کے اوپر سبزی یا جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں بیچ رہا ہے, اسی درمیان اذان کی آواز آئی, فوراً خیال نماز کا اہتمام ہے, فوراً خیال آیا, جلدی جلدی سمیٹ کر کے لاری کو ٹھیک کر کے مسجد گیا, اور پھر دوبارہ آ کے کام کرنا. تب اس کے دل میں اگر نماز کے دوران لاری کا خیال آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جن حالات میں ہے ان حالات میں وہ اپنی جتنی قربانی دے سکتا ہے نماز کے لیے اس نے دے دی, اللہ تعالیٰ کے یہی کافی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس لیے یہ بھی ہے, کبھی اسوساوس اور خیالات حالات کے پیش نظر بھی آتے ہیں, تو بہرحال ان کے آنے کی وجہ سے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نماز کو فقہا نے جس طرح بتلایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا تمام فرائض, واجبات, سنن, مستحبات, آدام, ان سب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں. جب پڑھ لی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہو گئی, قبول ہوگا اور خوشبو آئے گا. ایک ادب بھی اگر چھوٹ رہا ہے, ایک سنت بھی چھوٹ رہی ہے, تو کبھی نماز میں خوشبو آ سکتا. ایسے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں, کوئی کارخانہ کوئی آدمی لگا رہا ہے, مکان بن گیا, مشینری منگوا لی وہاں چائنا سے یا امریکہ سے جرمنی سے, اور کاریگروں نے آ کر مشینری بھی فٹ کر دی. مشینری فٹ کرنے کے بعد اب اس کے اندر کیا کریں گے, پاور لگائیں, پاور جوڑیں گے. سوئچ آن کیا لیکن جو مشین چلتی نہیں ہے, تو فوراً وہ فٹ کرنے والے کیا سمجھیں کہیں کوئی گڑبڑ ہے, کہیں کوئی فالٹ رہ گیا ہے, وہ فوراً پھر اس فالٹ کو کیا کریں گے, تلاش کریں گے. جب تک کہ سارے فالٹ ٹھیک نہیں ہوں گے وہاں تک دس مرتبہ سیچ گراؤ تو بھی یہ کارخانہ, یہ مشین چلنے والی. خشوع اسی وقت تو پیدا ہوگا جب ہم ساری سنتوں کا کیا کریں گے, کوئی ایک سنت بھی چھوٹ رہی ہے خشوع پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے اس کا خاص یہ طریقہ ہے, اور ہم شکایتیں کرتے رہیں اور اس کے لیے کوئی تدبیر نہ کریں یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے. بہرحال جب آپ یہاں آئے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے, تو اس کا حق اور تقاضا یہ ہے کہ آپ آج ہی سے یہ طے کر لیں کہ آپ کو جو ہے اسی طریقے سے نماز ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ جو ہے بڑے اہتمام سے سناتے رہتے ہیں. یہ جو سالکین ہیں سلوک طریقت ان کے لیے عبرت کے واسطے, اور کوئی رمضان ایسا نہیں گیا کہ حضرت نے نہ سنا, بلکہ کئی کئی مرتبہ سنانے کی نوبت آتی تھی, اور بڑی لذت لے کر بڑا لطف لے کر حضرت سناتے تھے کیمیا گھر کا قصہ اپنے والد. وہ اس لیے سناتے ہیں تاکہ ہمیں اس راہ میں کس طرح چلنا ہے وہ سمجھ میں آئے. ایک عجیب قصہ بڑی عبرت کا میں نے اپنے والد صاحب سے کئی مرتبہ سنا. آج میں نے سوچا کہ میں شاید پانچ دس منٹ باقی رہ جائیں گے تو میں نے اس درمیان میں یہ قصہ بھی سنا دوں تو ہمارا وقت بھی اس میں اتنا وصول ہو جائے. تو اپنے والد سے کئی مرتبہ سنا, ایک بادشاہ تھا اس کو کیمیا کی دھت تھی. کیمیا جانتے ہو, یہ تانبا پیتل لوہا وغیرہ میں اس کو سونا بنانے کی ترکیب, کچھ ایسی بوٹیاں آتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ان کو جب جو ہے نا یہ ان کے اوپر لگا دیا جاتا ہے, گھس دیا جاتا ہے, تو وہ تانبا پیتل اور لوہا کیا بن جاتا ہے, سونا. اس کو کیمیا کہتے ہیں. پرانے زمانے میں اس کا بڑا لوگوں کو اہتمام رہتا تھا. تو کیمیا کی دھت تھی, اور جس کو یہ جگ جاتی ہے بیماری, جیسے وہ اندر کا خزانہ خزانہ ڈھونڈ بھی بہت سی جگہوں پر بعض خزانے کے اندر ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ جو دولت پاس ہے وہ بھی کیا کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں, وہ خزانہ تو آج میں آتا نہیں. تو اسی طرح یہ کیمیا والا ہی بات بھی ہے. کیمیا کی جس کو لت پڑ جاتی ہے وہ ایسا پاگل ہوتا ہے کہ بس کسی بھی طرح یہ چیز اس کو حاصل ہو جائے. ہمارے ایک بادشاہ کو کیمیا کی دھت تھی, اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جس کو کیمیا کا مرض پڑ جاتا ہے اس کی عقل و ہوش شطرنج کے کھلاڑیوں سے بھی زیادہ کھوئی جاتی ہے. آج کل یوں سر اس کی عقل و ہوش جو ہے وہ کرکٹ کے کھلاڑیوں سے بھی زیادہ کھوئی جاتی ہے. اچھا, میں نے اپنے کئی دوستوں کو دیکھا جن کو اس کا چسکا تھا, جب ان کا راستے میں کہیں ساتھ ہو جاتا وہ قدموں پر نگاہ جمائے کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتے جایا کرتے, اور جہاں کہیں شبہ ہو جاتا وہاں کھڑے ہو کر اور بوٹیوں کو وہ جڑی بوٹیاں جو ہیں نا وہ دیر تک مل مل کر سنتے رہتے کہیں وہ بوٹی جو ہم کو چاہیے وہ نہ ہو. بادشاہ بھی اسی فکرہ میں ہر وقت رہتا, وزرا کا ناطقہ بند کر رکھتا بند رکھتا. ایک وزیر نے کہا حضور اتنے متفکر رہتے ہیں, حضور کی سلطنت میں تو فلاں سکہ, وہ جو لوگوں کے یہاں مشکلیں میں اس پہلے آج کل تو پائے یہ جو ہے وطر وکس ہو گئے, بھائی آئینے ہو گئی, پہلے زمانے کے اندر سکے ہوا کرتے تھے, بڑے مشکلیں ان کو کنویں سے بھر کر کے گھروں میں جا کر کے گھروں میں پانی پہنچایا کرتی تھی. بشتی جس کو کہتے ہیں گجراتی کے اندر, تو فلانا سکا یعنی بشتی جو ہے وہ فلاں جگہ رہتا ہے, بڑا ماہر ہے, اسے خوب بنانی آتی ہے. بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی, کہنے لگا ہماری سلطنت میں اس کا جاننے والا ہے اور ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں. چار سنتری بھیج دیے, چار سپاہی بھیج دیے کہ اس سکے کو پکڑ لاؤ. سکا پیش ہوا, کپڑے پھٹے ہوئے, لنگوٹا بندھا ہوا, سکے ایسے ہی ہوتے تھے بدن پر, بجائے کرتے کے گھڑے کی کمری ہے, موٹے کپڑے کی کمری, وہ بال لوگ نیچے پھیرتے ہیں نا کرتا جیسا چھوٹا کرتا, سمجھا کمر تک آتا ہے اس لیے اس کا نام کمری ہے, سمجھا ہے کہ نہیں. تو گھڑے کی کمری بہت پھٹی ہوئی, بادشاہ کو اس کی صورت دیکھتی اول تو بہت نفرت ہوئی, اس سے پوچھا تجھے کیمیا آوے, اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور تو بادشاہ سلامت ہیں, سمجھدار ہیں, دنیا کے حاکم ہیں, اگر مجھے کیمیا آتی تو میرا یہ حال ہوتا, جو حضور دیکھ رہے ہیں, میں بھی کوئی محل ایسا ہی بناتا جیسا حضور کا ہے. بات معقول تھی, بادشاہ کی بھی سمجھ میں آ گئی, چھوڑ دیا اور اس وزیر کو بلا کر ڈانٹا. وزیر نے قسم کھائی, حضور مجھے تو خوب تجربہ ہے, اسے وہ خوب آتی ہے. بادشاہ نے سلطنت کا انتظام ولی عہد کے سپرد کیا, اور جو اس کے باپ کا جس کو بنانا تھا, جس بیٹے کو اپنا نائب, اس کے حوالے کیا. بدن پر بھبھوت ملا, وہ کالا یہ تاکہ اصل خوبصورتی جو ہے چھپ جائے, تاکہ پہچانا نہ جائے, اور اس وزیر کو ساتھ لے کر سکا کے گھر پہنچا. جب اس نے گھر کا نشان بتا دیا, وزیر کو چلتا کر دیا. حب کا شے یومی ویوسم, کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے. جب وہ سکا گھر سے نکلا, یہ بیٹھا رہا. جب وہ شام کو پانی ڈالنے کے لیے جانے لگا تو یہ اس کے ساتھ ہو لیا. کہنے لگا, بڑے میاں آپ تو بہت بڈھے ہو گئے ہیں, آپ کو تو بڑی دقت ہوگی, میں تو گھر سے فالتو ہوں, مارا مارا پھرتا ہوں, اگر آپ مجھے کچھ ٹھکانے بتا دیں تو میں ہی گھروں میں جا کر پانی ڈال آیا کروں. سکا نے کہا, نہیں بھائی, میری تو روزی اسی میں ہے, تو اپنا کام کر. کہنے لگا, بڑے میاں تم مجھے کچھ ایسے اچھے ہی بہت کچھ بہت اچھے ہی بہت لگو, میں تو تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں, تم سے کچھ مانگنے کا نہیں, نہ مجھے روٹی چاہیے نہ کچھ اور. شام کو سکا نے جب وہ روٹیاں مانگ کر لایا, بادشاہ کی توازو کی. میں نے وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ ہے, مگر اس نے انکار کر دیا کہ مجھے بالکل بھوک نہیں, کم زدہ ہوں, پریشان ہوں, میں تو کئی کئی دن کا فاقہ کرتا ہوں. سکے نے بڑے اصرار سے دو چار لقمے کھلائے. یہاں پھر میں وہی کہوں گا جو ابھی مامو عثمان کے قصے میں کہہ کے آیا ہوں. لہذا شیخ موقع بموقع علماء کو اس طرح متوجہ کرتے تھے کہ آپ اپنے دین اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں, اللہ جو ساری دنیا کو روزی دیتا ہے اور سارے خزانوں کا مالک ہے, کیا وہ آپ اس کا دین کا کام کریں گے اور آپ کو بھوکا رکھے گا؟ نہیں, حضرت ہمیشہ یہ بتلایا کرتے. البتہ اتنا ہے, کون سچا کون جھوٹا, کون مخلص کون منافق, تو اس کے اخلاص اور سچائی کو معلوم کرنے کے لیے تھوڑی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. باقی اللہ یہاں حضرت اسی کو یاد دلاتے ہیں. ایک سکے کی غیرت نے تو تقاضا نہ کیا کہ ایک آدمی اس کا کام کرے اور وہ بغیر اس کے روٹی کھا لے, مگر ہم لوگوں کو اس کا بالکل یقین نہیں آتا کہ ہم اخلاص سے اللہ کا کام کریں اور وہ ہمیں بھوکا مار دے. البتہ اتنا فرق ہے کہ سکا عالم الغیب نہیں تھا, اس لیے دھوکے میں آ گیا. مالک یعنی اللہ عالم الغیب ہے, اسے حقیقت حال معلوم ہے, اسے معلوم ہے کون واقعی اخلاص سے مالک کا کام کر رہا ہے اور کون دھوکے سے کر رہا ہے. غرض بادشاہ نے سکے کی بہت ہی خدمت کی, دن بھر اس کا پانی بھرتا, رات کو جب سکا لیٹتا تو اس کا خوب بدن دباتا. ہٹا کٹا جوان تھا, کبھی سکے کو بھی جو ہے سکے کو بھی 5-7 دن میں وہ مزہ آ گیا کہ لطف ہی آ گیا. 2-3 مہینے سکے نے خوب ٹٹولا, خوشامد کی, کچھ کھانے کو کچھ پیسے مقرر کر لے. بادشاہ نے کہا, کہا جی میاں, مجھے مزدوری کرنی ہوتی تو دنیا میں بہت مزدوریاں, مجھے تو تم بہت ہی اچھے لگتے ہو, میں تو راستے میں بیٹھ گیا تھا, تمہاری صورت مجھے کچھ بہت ہی اچھی لگی. اگلا شعر تو میں نے اپنے والد سے نہیں سنا, مگر واقعے کے مناسب تھا, یاد آ گیا. گرے میری نظروں سے خوبان عالم, پسند آ گئی تیری صورت کچھ ایسی, دیر و حرم میں روشنی شمش و قمر سے ہو تو کیا, مجھ کو تو تم پسند ہو, میری اپنی نظر کو کیا کروں, گورے کالے پر نہیں موقوف, دل کے آنے کے طریقے نرالے ہیں, دیدے لیلا کے لیے دیدے مجنوں ہے ضرور, میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشا ان کا. غرض بادشاہ نے وہ محبت کے جذبے دکھائے کہ سکا بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بڑھاپے میں عاشق زار کہاں سے پیدا ہو. کبھی کہتا, ابا جی لنگی باندھ کے کپڑے دے دو, میں دھو لاؤں. ارے بھائی میں تو خود ہی دھو لوں گا. اجی تم بڑھاپے میں کہاں تکلیف اٹھاؤ گے, ان میں جوئیں ڈھونڈتا, خوب پٹڑے پر چھینک چھینک کر صاف کرتا, کچھ پیسے تو ضرور ساتھ ہوں گے, بڈھے کو جھانسا دے کے کچھ ادھر ادھر سے کھا لیتا, مگر بڈھے کے سامنے اپنے فقر و فاقہ اور زہد کا زور خوب دکھاتا. 4-5 مہینے بعد بڈھے نے کہا, ارے لونڈے مجھے کیمیا آوے. بادشاہ نے بھی مجھ سے پوچھا تھا, گالی دے کے بادشاہ کے نام کی, اس کو میں نے اس کو بھی انکار کر دیا, تجھے ضرور بتاؤں گا. بادشاہ کی جان میں دان تو آ گئی, مگر زبان سے اتنی سختی سے انکار کیا کہ کیمیا کی ایسی تیسی مجھے کیا کرنا, مجھے تو تمہاری محبت نے مار رکھا ہے. 8-10 دن تک سکا اصرار کرتا رہا, بادشاہ انکار کرتا رہا. ایک دن بڈھے نے کہا, میں بڈھا ہو گیا ہوں, یہ علم میرے ساتھ ہی چلا جائے گا, کسی اور کو تو میں بتانے کا نہیں, تجھے ضرور بتاؤں گا. بھائی محبت سے محبت ہوتی ہے, مجھے بھی تجھ سے محبت ہو گئی, اگرچہ تو نے مجھے اپنا حال تو بتایا نہیں, کون ہے کہاں سے آیا. ابا جی کیا اپنا حال بتاؤں, لاوارثی ہوں, یوں ہی مارا مارا پھرتا ہوں, گھر بھی بھول بھال گیا کہاں تھا, اب تو تم ہی اپنا بیٹا بنا لو. قرض میں تو آدمی گدھے کو بھی واپس یہ تو بہرحال آتی تھا. ایک دن صبح ہی صبح سکا بادشاہ کو ساتھ لے کر جنگل گیا اور 25-30 بوٹیاں جڑی بوٹیاں اس کو خوب دکھائیں اور اسی سے توڑوائیں اور گھر آ کر اسی سے کیمیا بنوائی. بادشاہ تو اس پر مر ہی رہا تھا, خوب غور سے دیکھا اور رات ہی کو بھاگ گیا. اگلے دن سکا ماتھا ملتا رہ گیا, کم وقت بہت ہی دھوکے باز تھا, یوں کہتا مجھے تجھ سے محبت ہے, انجان آدمی سے تو کبھی منہ نہ لگائے. اپنے تخت پر پہنچ کر انہی سنتریوں کو بھیجا کے پکڑ لاؤ. بادشاہ نے پوچھا ہو سکتا آیا, ارے سکتے تجھے سنا تجھے کیمیا آتی ہے. اجی میاں آپ تو پہلے بھی پوچھ آپ نے تو پہلے بھی پوچھا تھا, اگر مجھے کیمیا آتی تو میں یوں مارا مارا پھرتا, مگر 5-6 مہینے جس نے پاؤں دبائے ہو کہاں چھپ سکتا. سکا اس کے منہ کو گھورتا رہا. بادشاہ نے کہا مجھے بھی پہچان لیا؟ سکا نے کہا میاں خوب پہچان لیا. بادشاہ نے کہا پھر تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سکا نے کہا میاں کیمیا تو پاؤں دبانے سے آتی ہے. تو بادشاہ بن کر نہیں آتی, میاں کیمیا کے واسطے تو سکا بننا ضروری ہے. سنا کہ بادشاہ بہت خوش ہوا, اسے بہت انعام دیا. اگلا شعر بھی میرا سنا ہوا نہیں, میری ہی طرف سے اضافہ ہے. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد, رنگ لاتی ہے ہنا پتھر سے پس جانے کے بعد. سب کے نے بات تو بہت ہی صحیح اور پتے کی کہی, خاک ساری توازو اور خوشامد سے جو ملتا ہے وہ بڑائی اور تکبر سے نہیں ملتا. اس قسم کے قصے تو اپنے بڑوں سے بہت سن رکھے ہیں, مگر سارے رسالہ میں نمونے ہی لکھوائے ہیں. مپندار جانے کدھر گر کسی کہ بے سہی ہرگز بجائے رسی. میرے والد رحمت اللہ علیہ محنت جفا کش پکاری پستی کے بڑے قصے سنایا کرتے تھے اور انہیں بہت ہی جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے, من تواضع لله رفعه الله, جو اللہ کے لیے تواضع کرتا اللہ اس کو بلند درجہ عطا فرماتے ہیں. یہاں تو تواضع بھی اللہ کے لیے نہیں تھی, غرض کے واسطے تھی, مگر تواضع اور صدقے کے پاؤں دبانے نے کیمیا سکھا دی.